الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی دو چیزوں کو جوڑنا ہو کسی بھی دو چیز کے درمیان ربط اور تعلق پیدا کرنا ہو ایک چیز کو دوسرے چیز سے جوڑنا ہو اس کے لیے کسی تیسری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے کوئی بھی تیسری چیز ہوتی ہے جو دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے اور دو کے درمیان ربط و تعلق پیدا کر دیتی ہے چنانچہ کپڑے کا دو ٹکڑا ہو اسے جوڑنے کے لیے دھاگے کا واسطہ لینا پڑتا ہے دو لکڑے کو اگر جوڑنا ہو تو کیل کانٹے کا سہارا لینا پڑتا ہے لوہے کے دو ٹکڑے کو جوڑنا ہو تو ویلڈنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے دو اینٹ کو اگر جوڑنا ہو تو سیمنٹ اور مسالے کا سہارا لینا پڑتا ہے گویا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر کسی بھی دو چیز کو آپس میں جوڑنا ہو تو اس کے لیے کسی نہ کسی تیسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے چنانچہ انسان کے جتنے بھی اعضا ہیں یہ سارے اعضا الگ الگ ہیں ان سارے اعضا کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کی ضرورت پڑی جسے ہمارا آپ روح کہتے ہیں تو اگر جس تیسری چیز کے ذریعے ہم نے دو چیزوں کو جوڑا اگر وہ تیسری چیز درمیان سے ہٹ جائے تو اب اس کا ربط و تعلق ختم ہو جاتا ہے دو چیزیں بکھر جاتی ہیں انسان کے سارے اعضا جس کو جوڑنے والی روح ہے اگر روح نکل جاتی ہے تو انسان کے سارے اعضا بکھر جاتے ہیں تو تیسری چیز جب تک ہے دونوں کے درمیان ربط و تعلق باقی ہے اور وہ تیسری چیز جب غائب ہو جاتی ہے ہٹ جاتی ہے تو ربط و تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے اسی طرح وہ تیسری چیز جس سے ہم نے دو چیزوں کو جوڑا وہ خود اگر بہت مضبوط ہے بہت قوی ہے تو ان دونوں کا جوڑ بھی بہت قوی ہوگا اور اگر وہ تیسری چیز خود کمزور ہے تو ان دونوں کا جوڑ اور ربط و تعلق بھی کمزور ہوگا یہ جب اصول اور یہ بات ہم نے اور آپ نے سمجھ لی تو اب دیکھیں کہ دنیا میں ہر چیز کے جوڑ کے لیے کسی تیسری چیز کی ضرورت ہے تو رب کائنات خالق ہیں اور ہم اس کی مخلوق ہیں وہ معبود ہیں اور ہم اس کے عابد ہیں تو اللہ اور بندے کے درمیان ربط و تعلق پیدا کرنے والی چیز پروردگار اور انسان و جنات کے درمیان تعلق جوڑ کرنے والی چیز وہ کیا ہے وہ بھی ایک تیسری چیز ہے جس کو اطاعت اور محبت کہتے ہیں یہ اطاعت اور محبت کے بغیر بندے کا خدا سے ربط نہیں ہو سکتا تعلق آپس میں ایک دوسرے کا نہیں ہو سکتا. تو پروردگار نے بندے کا ربط پیدا کرنے کے لیے، مخلوق کا جوڑ خالق سے کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں اطاعت دی اور اللہ نے ہمیں محبت دی. اب یہ اطاعت و محبت جتنی مضبوط ہوگی، ربط و تعلق خدا سے اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور یہ اطاعت و محبت جتنی کمزور، اللہ سے ربط و تعلق بھی اتنا ہی کمزور. اب اس ربط و تعلق کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، دو چیزوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے لیے مضبوط چیز لی جاتی ہے. یہ اطاعت اور محبت کو مضبوط کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر جتنی غیر کی چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، اللہ کے علاوہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، ان تمام کو تم نکال دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس بڑی نیکی اور بڑے کمال اور بڑے ربط و تعلق کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے دلوں سے ان تمام چیزوں کو نکال دو، اپنے تمام دلوں سے ان تمام چیزوں کو خارج کر دو جس کو تمہارا نفس پسند کرتا ہے. انسان کا نفس گناہ کو پسند کرتا ہے، انسان کا نفس معصیت کو پسند کرتا ہے، انسان کا نفس نافرمانی اور آزادی کو پسند کرتا ہے. ان تمام چیزوں کو اگر تم دل سے نکال دو گے تو تمہاری محبت اور تمہارا ربط بہت مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اب جب یہ ربط و تعلق پیدا کرنے والی چیز اللہ کی محبت ہے، تو جب یہ محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو ظاہر ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ گندگیاں بھی ہوں گی. پروردگار نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، واقعہ تو کچھ اور ہے لیکن عارفین نے ایک عجیب نقطہ نکالا. فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها. دنیا کے بادشاہ کا حال یہ ہے کہ دنیا کا بادشاہ جب اپنے ملک کے علاوہ کسی اور ملک میں داخل ہوتا ہے، کسی اور علاقے میں کسی اور علاقے کو فتح کرتا ہے، کسی اور علاقے پر قبضہ جماتا ہے، تو وہاں جا کے فساد مچا دیتا ہے، وہاں کے نظام کو بالکل بدل دیتا ہے، وہاں کے سسٹم کو بالکل چینج کر دیتا ہے اور اپنا نظام اور اپنا سسٹم وہاں پہ وہ لاتا ہے. جس طرح دنیا کا بادشاہ کسی نئے علاقے پر قبضہ جماتا ہے تو اپنا پورا نظام وہاں لاتا ہے، وہاں کے نظام کو ختم کر دیتا ہے، خالی کر دیتا ہے. اسی طرح ان الملوک اذا دخلوا، بعض عارفین فرماتے ہیں یہاں ملوک سے مراد اللہ کی محبت ہے. جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریتن، قریہ سے مراد انسان کا دل، کہ اللہ کی محبت جب بندے کے دل میں آ جاتی ہے، افسدوہا، اس دل میں جو خرابیاں، جو کمزوریاں، جو گناہ، جو ربط و تعلق کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں، ان تمام کو تتر بتر کر دیتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دلوں سے نکال دیتی ہیں. گویا دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور دل میں اللہ کی محبت کو قوی کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دل سے ان گناہوں کو نکالیں اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بھریں، تو ہمارا دل، ہمارا رابطہ اللہ سے قوی اور مضبوط ہو جائے گا. یہ دل کو صاف کرنے کے لیے اور اس ربط اور اس تعلق اور اللہ سے جوڑ کو مضبوط کرنے کے لیے جہاں پروردگار نے محبت کو ذریعہ بنایا ہے، اسی محبت کو حاصل کرنا ہے، اسی محبت کو حاصل کیا جاتا ہے. چنانچہ انسان چاہے کہ محبت کا اعلیٰ درجہ، ربط و تعلق کا کامل درجہ، وہ ربط و تعلق، وہ جوڑ کہ آپس میں جب آپس میں ملے تو ملنے پر ایک خاص قسم کی کیفیت محسوس ہو، جب دوستی اور تعلق بے انتہا ہوتا ہے، تو انسان جب دوسرے سے ملتا ہے تو ملنے پر ایک خاص قسم کی کیفیت محسوس کرتا ہے. تھکا ہوا انسان اپنے محبوب اور پیارے دوست کو دیکھ کر اپنی تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے، تھکاوٹ کو بھول جاتا ہے. ایک انسان جو بے پناہ پریشان حال ہو، جس کی طبیعت اور جس کے ذہن پہ بے پناہ ٹینشن اور الجھن ہو، ایک محبوب اور قریبی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کا الجھن ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا ربط و تعلق ہوتا ہے تو ذہنی پریشانی ختم ہوتی ہے، انسان میں خاص کیفیت ملتی ہے، اللہ سے وہ ربط و تعلق، وہ محبت کہ جس محبت اور جس ربط و تعلق پر انسان جب خدا سے جڑے اور خدا کے سامنے آئے یعنی عبادت کی شکل میں، تو خاص کیفیت ملے، یہ کہاں سے ہوگا، یہ کہاں سے ہمیں حاصل ہوگا؟ سنیے ذرا دل کے کانوں سے، آج سے تقریباً 1100 سال پہلے حضرت حبیرہ ایک عالم گزرے ہیں، 17 سال کی عمر میں وہ عالم بن گئے، بہترین حافظ قرآن، بہترین علم حدیث کے جاننے والے 17 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد انہوں نے عبادت اور ریاضت کا سلسلہ شروع کیا، 30 سال تک مسلسل، 30 سال تک مسلسل روزانہ 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے، 30 سال تک۔ جو انسان روزانہ 2 ختم قرآن کرتا ہو، اس کی عبادت کا، اس کے ذکر کا کیا حال ہوگا؟ مگر ایک وقت آیا کہ دل نے ان کو جھنجھوڑا، دل نے ان کو اچھالا کہ وہ کیفیت اور وہ سوز اور وہ درد اور وہ تمہاری کیفیت جو پچھلے لوگوں میں ہے یا تم سے بڑی عمر کے لوگوں میں ہے، اتنی ساری عبادتوں کے باوجود تمہاری وہ کیفیت کیوں نہیں بنتی، تمہیں وہ سوزے درد کیوں نہیں ملتا، تجھے وہ سوزے جگر کیوں نہیں ملتا جو تڑپتا ہے انسان خدا کے پاس رہ کر، بلکتا ہے انسان خدا کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر، یہ کیفیت تمہیں کیوں نہیں ملتی؟ 30 سال کا زمانہ گزر گیا، تو بیٹھ کر رونے لگے، پروردگار 30 سال سے میں روزانہ 2 ختم قرآن کرتا ہوں مگر ابھی بھی مجھے اپنا دل سوکھا سوکھا نظر آتا ہے، میرے دل میں وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو پروردگار نے الہام فرمایا، اے حبیرہ، اگر دل کے یہ سوز اور دل کی اس تڑپ اور دل کے اس درد اور محبت کو چاہتے ہو تو تجھے ان ساری عبادتوں کے بجائے تجھے حذیفہ مرعشی کے پاس جانا پڑے گا، ان کے پاس جاؤ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، تب جا کر تجھے دل کی یہ دولت میسر ہوگی۔ اتنا بڑا انسان، آج سے 1100 سال پہلے کا انسان، جبکہ اس زمانے میں غفلت اور معصیت اور گناہوں کی اتنی چیزیں بھی موجود نہیں تھی، اس کو اللہ فرماتے الہام کے ذریعے سے کہ اگر یہ دل کی دولت چاہیے تو وہاں جانا پڑے گا۔ وہاں گئے اور اس کے بعد ظاہر بات ہی عبادتوں کا خزانہ تو ان کے پاس تھا ہی، بس یوں سمجھیے کہ ایک چراغ موجود تھا، اس میں صرف سلائی لگانے کی دیر تھی۔ حضرت حذیفہ نے چند دن اپنی صحبت میں ان کو رکھا اور بیعت کر لی، اور بیعت کے معمولات کو پورا کرنے لگے، اب دل کا جو حال بدلا اور دل میں جو کیفیت ہوئی تو آنسو تھمتا نہیں، آہ و زاری میں کمی نہیں آتی، سجدے میں جاتے ہیں تو اٹھنے کا خیال نہیں آتا، رکوع میں ہیں تو رکوع میں رہنے کا جی چاہتا ہے، ایک ایسی لذت ملتی ہے کہ اب لگا کہ پورے 30 سال میں جو ہمیں لذت نہیں ملی ہے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے کے بعد اب ہمارا دل لذتوں سے آشنا ہو گیا اور ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حذیفہ مرعشی نے ان کو خلافت بھی دے دی، ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ فرماتے ہیں جب خلافت عطا کی اور سناٹے میں ہم اور شیخ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آئی، مشائخ کی بہت سی روحیں آئی، اور آپ نے اور مشائخ نے ہمیں کہا، اے حبیرہ، تجھے جو دل کی دولت ملی ہے اس پر ہم مبارک باد دینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دل کی دولت ایک ایسی دولت ہے جس کو انسان عبادتوں سے، ریاضتوں سے اور کسی اور کے واسطے سے حاصل کرتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کو، مشائخ کو کتنا پسند ہے کہ اس دولت کے ملنے پر وہاں سے مبارکباد ملتی ہے۔ اور سنیے، جب دل کی ایک کیفیت بنتی ہے تو بھی انسان کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہی حضرت حبیرہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بہت سارے لوگ آئے، اور آنے کے بعد سب ان کو کہنے لگے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ تو مسکرانے لگے، کسی نے پوچھا، حضرت جنت کی دعا ہے اور آپ مسکراتے ہیں؟ کہا، ارے بھائی، تم مجھے جنت کی دعا دیتے ہو، تم مجھے جنت کی دعا دیتے ہو، جب سے اللہ نے مجھے دل کی یہ دولت عطا فرمائی ہے، جب میں اپنے اللہ سے مناجات کرتا، عبادتیں کرتا، جب عبادت کر کے میں ہاتھ اٹھاتا دعا کے لیے، جتنی دیر میں ہاتھ اٹھاتا اتنی دیر جنت میرے سامنے رہتی، میں جنت سے کہتا، اے جنت، مجھے تو مجھے نہیں چاہیے, تو مجھے نہیں چاہیے, جنت مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو میرا محبوب میرا مالک چاہیے. تو جو انسان اپنی پوری زندگی دعا کے درمیان جنت کو دیکھتا ہو اور جنت سے اعراض کرتا ہو, تم مجھے اس کی دعا دیتے ہو, ارے دعا تو یہ دو کہ مرنے کے بعد فوراً محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے. یہ محبت کی انتہا ہے کہ جنت کی نعمت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے دید اور اللہ کی زیارت کو انسان بہت ترجیح دیتا ہے. اسی بنا پر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی ہر وقت اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے, تو اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے, نہ دنیا دوست دارم, نہ دنیا دوست دارم, نہ عقبا راہ خریدارم, نہ میں دنیا کو دوست رکھتا ہوں, نہ میں آخرت کا خریدار ہوں, مراد چیزے نمی باید. دعا میں کہتے تھے مراد چیزے نمی باید, مراد چیزے نمی باید بجز دیدار یا اللہ, مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اے اللہ آپ کی دیدار ہو جائے. محبت کی انتہا یہاں تک انسان کو پہنچاتی ہے کہ محبوب کو انسان اپنے ایک دفعہ آنکھوں سے دیکھ لے. یہ دل کی کیفیت انسان کی بنتی ہے کہاں, انسان کو یہ مایا ملتا ہے کہاں, انسان کے دل کی دنیا میں یہ سوز اور یہ درد اور یہ تڑپ آتا ہے کہاں, جبکہ انسان اللہ کی محبت کا طلبگار بنے, اللہ کی محبت کے لیے کوشش کرے, اللہ کی محبت کے لیے ذکر و اذکار کرے, پابندی کرے, تو اللہ کی یہ محبت ملا کرتی ہے. مگر ہاں آج اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا ہے, جب انسان اس راہ میں قدم رکھتا ہے اور کچھ نہ کچھ ایسے اللہ کی نعمت ملنا شروع ہوتی ہے, تو پھر انسان کو پانچ گناہ اور پانچ چیزیں انسان کو اپنے زنجیر سے کستی ہیں, پانچ چیزیں انسان کو زبردست اس پر حملہ کرتی ہیں. اور عجیب بات, وہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق غین سے ہے. جو انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ دولت ملے, پانچ حملے ہیں, پانچ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں. انسان جتنا آگے بڑھتا ہے اس کو اتنا ہی پیچھے ڈھکیلنے کے لیے وہ کوشش کرتی ہے. پانچ چیزیں, اور پانچوں کا نام غین سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز غفلت, شوق بڑھا, تمنا پیدا ہوئی, آرزو اور شوق ہے دل میں, انسان تھوڑا آگے بڑھتا ہے, اب سب سے پہلے غفلت کی بوچھار اور غفلت کا حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے. پروردگار نے اسی بنیاد پر اپنے بندوں سے کہا فلا تکم من الغافلین, فلا تکم من الغافلین, غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو پہلی چیز ہے غفلت, جس کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا. دوسری چیز ہے, انسان جب ذکر کرتا ہے اس کے دل کی دنیا تھوڑی بنتی ہے, عبادتوں میں تھوڑا فرق آتا ہے, تو پھر انسان کا نفس اسے اپنے آپ کو اچھا دکھاتا ہے, اور جب اچھا دکھاتا ہے تو پھر دوسرے کا عیب اس کو نظر آتا ہے, اور جب دوسرے کا عیب اس کو نظر آتا ہے تو انسان پھر غیبت کا شکار ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا زہر ہے اس انسان کے لیے جو ذاکر ہو, جو سالک ہو, جو اللہ کی محبت کا طلبگار ہو, جو اللہ کی محبت میں یہاں وہاں چکر لگاتا ہو, اس کے لیے سب سے زیادہ زہر یہ ہے کہ وہ غیبت میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہوتا ہے. اور غیبت کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اس کا نفس کہتا ہے الحمدللہ, پہلے تو میں کچھ نہیں کرتا تھا, اب میں نے جب سے یہ شروع کیا ہے تو مجھے ذرا کچھ مل رہا ہے, فلاں کو دیکھو, فلاں کو دیکھو, اسے کچھ پڑی نہیں ہے, اور پھر اس کے عیب کو بیان کرتا ہے, تو غیبت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا اس کے طلبگار, محبت کے تمنا کرنے والے, اللہ کی محبت کے لیے کوشش کرنے والے کے لیے ضروری ہے کبھی اس کی اپنی زبان سے غیبت نہ نکلے. پروردگار کی شان دیکھیے, ہر انسان اپنے جسم کے اندر نجاستوں کو رکھتا ہے, ہر انسان اپنے جسم کے اندر نجاستوں کو رکھتا ہے, اور ایسی نجاست کے جس نجاست سے خود اس انسان کو, مرد ہو چاہے عورت ہو, خود اسی کو گھن بھی ہوتا ہے, خود اسی کو گھن ہوتا ہے. مگر پروردگار نے اس اتنے بڑے عیب پر اللہ نے گوشت اور چمڑے کا پردہ ڈال دیا کہ میرے بندے یہ تمہاری نجاست ہے, تمہاری گندگیاں ہیں, اس نجاست اور گندگی پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں تاکہ اس نجاست کی وجہ سے تجھ سے کوئی دور نہ بھاگے. پروردگار نے اتنی بڑی نجاست پر اللہ نے گوشت اور چمڑے کا پردہ ڈال لیا اور پھر کہا میرے بندے اگر میرے بندے میں کوئی عیب نظر آ جائے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا تم میں سے کوئی میرے بندے کا عیب کو نہ کھولے. عجیب بات ہی روایت میں آتا ہے. عارفین فرماتے ہیں شیر جو درندہ ہے جس کا کام پھاڑنا ہے, جس کا کام پھاڑنا ہے درندہ ہے, اس کی بھی یہ شان ہے کہ وہ مردار کو نہیں کھاتا, وہ مردار کو نہیں کھاتا, وہ مردار کو منہ نہیں لگاتا. اور انسان کیسا انسان ہے کہ مردار کو کھاتا ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے انسان چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ گویا مردار کھانا کہا گیا جو کسی کی غیبت کرتا ہے. تو پہلا نقصان ہمارے اور آپ کے لیے غفلت ہے, اور دوسرا نقصان ہمارے اور آپ کے لیے غیبت ہے, یعنی کسی بھائی کے عیب کو اپنی زبان سے بولنا گویا اپنے دل کے اس سرمائے اور دل کی اس دولت کو مٹانا ہے, محبت میں گویا آگ لگا دینا ہے, اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کو چھوڑانا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنی زبان سے غیبت نہ کرنا چاہیے. اگر غیبت ہو جائے تو یہ سمجھے کہ یہ تو گناہ ہے غیبت کا, مگر غیبت کی وجہ یہ ہے کہ گویا ہمارا دل اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے. تیسری چیز ہے جب انسان کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر اس میں غلن یعنی اس کے اندر کینہ آتا ہے, پھر دوسرے سے وہ تھوڑا سا نفرت کرتا ہے, دوسرے سے تھوڑا دوری محسوس کرتا ہے, اس سے دشمنی رکھتا ہے. فرماتے یہ کینہ بھی اس راہ میں زبردست مخل ہے. لہذا کوئی انسان کسی انسان سے کینہ نہ رکھے, دشمنی نہ رکھے, اس کے حالات کو دیکھ کر زائل ہونے کی دل میں تمنا نہ کرے. تو پہلی چیز ہے غفلت, دوسری چیز ہے غیبت, اور تیسری چیز ہے غل یعنی کینہ, اور چوتھی چیز ہے غصہ. انسان کا تزکیہ جب تک پورا نہیں ہوتا, دل میں اللہ کی محبت جب تک نہیں آتی, اب وہ ذکر کرتا ہے اللہ کی محبت کا طلبگار ہے تو اس کو غصہ بھی آنے لگتا ہے. یہ غصہ اس کے لیے اتنا خطرناک, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح ایلوا شہد کے مٹھاس کو بگاڑ دیتا ہے اسی طرح غصہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے انسان غصہ بھی نہ کرے. مگر ہاں غصہ کا تین درجہ ہے. ایک پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان میں غصہ بالکل نہ ہو, غیرت کی جگہ پر, حمیت کی جگہ پر, گناہ اور معصیت کی جگہ پر بھی انسان کو اگر غصہ نہیں آتا اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان بے غیرت ہے, وہ انسان بے غیرت ہے. ایسی شخص کے بارے میں حضرت امام شافعی نے فرمایا اگر کسی انسان کو غصہ نہیں آتا تو وہ گدھا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یہ کون سا یہ وہ جگہ ہے کہ معصیت, گناہ, نافرمانی کو دیکھے اور نافرمانی کو دیکھ کر, گناہ کی چیز کو دیکھ کر بھی اس کے اندر کوئی غیرت نہ آئے, کوئی حمیت نہ آئے, کوئی غصہ نہ آئے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے غیرت ہے. اور بے غیرت انسان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ گدھا ہے. دوسرا وہ غصہ جو اعتدال کی حالت میں ہو, جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں اسی حد میں غصہ کرے. اور تیسرا وہ غصہ جو انسان اعتدال کی حیات سے آگے بڑھ جائے, یعنی وہ اتنے غصے سے آپے ہو جائے کہ غور و فکر کے بجائے زبان سے کیا کہنا ہے وہ کرتا ہے, ہاتھ سے کیسی حرکت کرنی ہے وہ کرتا ہے. تو یہ تیسری غصے کی تیسری حالت اور غصے کا تیسرا درجہ, یہ بھی بہت برا. پہلا درجہ یہ بھی بہت برا, دوسرا درجہ یہ بہتر ہے, اس کی انسان کو ضرورت ہے. تو چوتھی چیز جو انسان کے لیے سب سے زیادہ مضر ہے وہ ہے غیبت. پانچویں چیز جو سب سے زیادہ مضر ہے اس کا نام ہے غرور, جس کو کبر کہتے ہیں, جس کو تکبر کہتے ہیں. یاد رکھیے گا, عام طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے انسان, اللہ کی یاد میں رہنے والے انسان, اللہ کی محبت کے طلب کرنے والے انسان پر شیطان کا بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کبر اور بڑائی کو پیدا کر دیتا ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے آپ پر نگاہ رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبر کی صفت اور کبر کا حال ہمارے دل کے اندر آنے لگے. جس دل میں کبر آ جائے, بڑاپن آ جائے, اپنے آپ کو بہتر سمجھیں, سمجھ جائیں کہ وہ دل ہم سے ضائع ہو گیا. سنیے ذرا دل کے کانوں سے کیسے کیسے اللہ کے بندے گزرے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, کیا مقام تھا ان کا, کیا مقبولیت تھی اللہ نے عطا فرمائی تھی, مگر اپنے آپ سے اپنے آپ کو ایسا متواضع بنایا کہ کتا گزر رہا تھا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ اس کتے کے صدقے حسن بصری کو معاف کر دینا. کتے کا صدقہ کتے کا وسیلہ بناتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہمارا نفس نہ ابھرے, ہمارا نفس اپنے آپ کو بہتر اور ہمارا نفس اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے, اس بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا. دیکھیے حضرت ایک بزرگ ہیں جنہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا, ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا اپنے دل کے حال کو, میں ایک دفعہ گزر رہا تھا تو سامنے سے ایک ناپاک کتا آ رہا تھا, میں نے اس کتے کو دیکھا تو میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹا اور کنارے کھڑا ہو گیا. اس کتے نے مجھے زبان حال سے کہا کہ بایزید اگر آپ نے اپنے کپڑے اس لیے سمیٹے ہیں, اگر آپ نے اپنے کپڑے اس لیے سمیٹے ہیں کہ ہماری نجاست سے, ہمارے بدن پہ لگے ہوئے نجاست سے آپ کا کپڑا نجیس ہو جائے گا, تب تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ نجاست پانی سے دھل سکتی ہے, یہ نجاست پانی سے پاک ہو سکتی ہے, اور اگر آپ نے مجھے حقیر سمجھ کر, اگر آپ نے مجھے حقیر سمجھ کر اپنے کپڑے سمیٹے تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے آپ کا دل ناپاک ہو جائے گا, اور کپڑا اگر ناپاک ہوا ہماری نجاست سے تو تین پانی سے پاک ہو جائے گا, اگر دل آپ کا ناپاک ہو گیا مجھے حقیر سمجھنے سے تو سات سمندر کے پانی سے بھی آپ کا دل پاک نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر, ایک کتا اپنے بارے میں ایسا کہتا ہے کہ سات سمندر سے بھی پاک نہیں ہو سکتا. دیکھیے عثمان حیری ایک بزرگ گزرے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ گزر رہے تھے, جا رہے تھے تو جاتے ہوئے انہوں نے کسی نے چھت کے اوپر سے راک پھینکا ان کے بدن پڑ گیا, انہوں نے اوپر اٹھایا کہا الحمدللہ, سارے ساتھ چلنے والے نے کہا حضرت اس نے شرارت کی, آپ حکم دیں اس سے ہم بدلہ لے لیں. انہوں نے فرمایا بھائی میں نے شکر تو میں نے اپنے اللہ کا ادا کیا کہ اللہ تعالی نے, ہم تو ایسے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ آگ کے انگارے برساتا, اس پاک پروردگار نے رحم کر کے ہمارے گناہ کے بدلے میں اللہ نے راکھ برسانے پر ہی معاف کر دیا. ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اپنے آپ کو کتنا متواضع سمجھتے ہیں, لہذا ہمارے دل میں عجب نہ ہو, ہمارے دل میں کبر نہ ہو, ہمارے دل میں بڑائی نہ ہو. آج خاص طور پر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دیتے ہیں, نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں, ذکر و اذکار کی توفیق دیتے ہیں, اپنے محبت کے طلبگار بنا دیتے ہیں, تو اس کے اوپر حملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کبھی تو انسان میں غفلت آتی ہے, کبھی انسان میں غیبتوں کا بڑے اچھے انداز میں سلسلہ شروع ہوتا ہے, کبھی تو انسان غل اور کینے میں مبتلا ہو جاتا ہے, کبھی انسان غصے میں آپے سے باہر ہوتا ہے, اور کبھی پھر وہی انسان غرور اور کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان چاہے دنیا میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اگر اس کے دل میں کبر ہے تو میدان محشر میں جب اسے لایا جائے گا تو وہ چھوٹی چھوٹی کیڑی کی طرح ہوگا, چھوٹی چھوٹی کیڑی کی طرح ہوگا, لوگ اسے روتے ہوئے ہوں گے اور وہ ذلیل ہو کر وہاں پر آئے گا, اور ایسے انسان کو اللہ جہنم کے اس حصے میں رکھیں گے کہ جس حصے میں جہنمیوں کا پیپ بہ کر جمع ہوگا, ایسا انسان اسی کے پیپ کو پیے گا, پانی مانگے گا تو اس کو وہی پیپ دیا جائے گا. یہ اس انسان کا حشر ہے جو انسان کے دل میں ذرہ برابر بڑائی آ جائے, کبر آ جائے, اور یہ بڑائی اور یہ کبر انسان میں آتا ہے نیکیوں کے کرنے پر بھی, اعمال کے کرنے پر بھی. لہذا اپنے دل پہ نگاہ رکھنا نہایت ضروری ہے. جو انسان اپنے دل پہ نگاہ رکھے گا ان اعمال کے ساتھ ساتھ تو اسے محبت ملے گی, ربط و تعلق بڑھتا رہے گا, اللہ کی طرف سے نور ملیں گے, اور جو انسان عجب میں اور جو انسان بڑائی میں مبتلا ہو جائے اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ نفس و شیطان نے ہزاروں سالکین کو, ہزاروں ان بندے کو جو قرب کا مقام پا چکے تھے, جو بڑا مرتبہ پا چکے تھے, ایسے ہزاروں سالکین کو نفس و شیطان نے عجب اور کبر کے ذریعے کھائی میں گرا دیا ہے. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کچھ عبادتیں کرتے ہیں, جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں, اسی عجب اور کبر کی بنا پر وہ ساری نیکیاں ہماری ضائع ہو جائیں. مردوں میں بھی یہ حال ہے, اور تمہیں بھی یہ حال ہے، تھوڑی سی نیکیاں ہمارے اندر آئی بس ہم اس کی بڑائی شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ ہم نے یہ پڑھا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہمارے فلاں تو کچھ کرتا نہیں، فلاں تو کچھ کرتی نہیں، یہ سب کبر ہیں اور یہ سب عجب ہیں۔ لہذا جتنی نیکیاں ہم کریں اس ڈر سے کریں کہ پتہ نہیں اللہ اسے قبول فرمائے یا اللہ قبول نہ کرے، یہ ڈرتے ہوئے کریں گے تو اس کے انوارات ہمیں ملیں گے، اور اگر خوف نکل گیا تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ خطرہ انسان کو بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک کبر کی بنا پر، ایک بڑپن کی بنا پر ابلیس کا معاملہ کیا ہوا، مگر اس خدا پاک کی شان دیکھیے، اس پاک پروردگار نے جس طرح انسان کو مکلف بنایا ہے اسی پاک پروردگار نے جنات کو بھی مکلف بنایا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، جس طرح اللہ کی محبت اور اللہ کے درد کو حاصل کرنے والے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح مشائخ اور اولیاء کرام کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی یہ مخلوق بھی جاتی تھی، اور یہ مخلوق بھی جا کر وہاں اللہ کے نور کو، اللہ کی محبت کو اور اللہ کے تجلیات کو حاصل کرتی تھی۔ جس طرح انسانوں نے اس کو حاصل کیا ہے، اسی طرح سے اللہ کی اس دوسری مخلوق نے بھی حاصل کیا ہے۔ جس طرح انسان اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ روتا ہے، اللہ کی وہ مخلوق بھی روتی ہے۔ ایک روایت سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے ساتھ جا رہے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، چلتے چلاتے ہم ایک جنگل کے قریب پہنچے، وہاں دیکھا کہ پورا انسان لاٹھی لیے ہوئے آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی جنات ہے۔ حضرت انس چونکے، جب وہ قریب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کا نام، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حامہ ہے، میں حیم کا بیٹا ہوں، میرے والد کا نام حیم ہے، میرا نام حامہ، میرے والد کا نام حیم، اور میرے دادا کا نام اقیس ہے، اور میرے پر دادا کا نام ابلیس ہے، میرے پر دادا کا نام ابلیس، گویا ابلیس میرا پر دادا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عمر بہت زیادہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری عمر بہت زیادہ۔ چنانچہ جب حابیل قابیل کا جب واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت میں وہیں پر اچھل کود رہا تھا، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے گمراہ کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اے حامہ، تم نے تو بہت برا کیا کہ بہت سے اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا۔ اس کے بعد اس حامہ نے کہا، اس جنات نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرمائیے، میری بات سنیے۔ انہوں نے بتایا کہ میں تھا اگرچہ غلط، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، ان کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا، اور اپنے پچھلے تمام گناہوں سے میں نے معافی تلافی کی، اور اس کے بعد اپنی سعادت اور اپنی نجات کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ہود کے ساتھ رہا، ان کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس آتا جاتا رہا، ان کے بعد حضرت شعیب کے پاس آتا جاتا رہا، ان کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس آتا جاتا رہا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی ہم نے توبہ طائب کیا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، اگر تو زندہ رہے گا اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں تو میری طرف سے سلام پہنچا دینا، میں سلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنات کے سلام کا جواب آپ نے پہنچایا۔ پھر اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں، وہ جنات اتنا رویا اپنی پچھلی زندگی پر، ندامت کے ساتھ اتنا رویا کہ اس کے بلک بلک کر رونے پر ہمیں بھی رونا آ گیا۔ معلوم سے یہ ہوا کہ وہ مخلوق بھی اپنی پچھلی زندگی پر روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ دوسرا دیکھنے والا بھی رو پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، پیارے آقا، میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایمان عطا فرمائیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اس کے بعد 10 سورتیں آپ نے ان کو وہیں سنائی، وہیں سکھلائی، وہیں سے وہ جنات وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس واقعے کو سنانے کا منشا یہ ہے کہ جس طرح ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ نے ان میں بھی توبہ طائب کی صفت رکھی ہے۔ جس طرح گناہوں پر ندامت کی بنا پر انسان روتا ہے، اسی طرح اللہ کی وہ مخلوق بھی روتی ہے۔ جس طرح انسان اللہ والوں کے پاس جا کر کے درد محبت کو حاصل کرتے ہیں، اللہ نے اس مخلوق میں بھی صفت رکھی ہے کہ دور دراز کا سفر کر کے وہاں پہنچ کر وہ اللہ کی محبت کو حاصل حاصل کرتے ہیں وہ مخلوق بھی حاصل کرتی ہے، ہمیں بھی حاصل کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ذرا اس بات کا خیال ہمیشہ رہے کہ ہم اپنے ان پانچ گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیں، اپنے آپ پہ نگاہ رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ذکر بھی کرتے ہوں، تسبیح بھی پڑھتے ہوں، دین کا کام بھی کرتے ہوں، اور یہ پانچ گناہ میں سے کوئی بھی ایک گناہ آ گیا تو ساری دولت ہم سے لٹ گئی۔ وہی حضرت حذیفہ مرعشی رحمت اللہ علیہ کی بات آخری بات سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے۔ جب انسان کا دل بنتا ہے تو پھر وہ اپنے اللہ سے کتنا ڈرتا بھی ہے۔ عجیب بات کسی بندے خدا نے لکھا ہے، ایک انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے، ایک انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ دونوں کے جسم قریب ہوں، دونوں کے جسم قریب ہوں۔ دو محبت کرنے والے جسم کے اعتبار سے قریب ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ دل کے اعتبار سے بھی قریب ہوں، ضروری نہیں کہ دل بھی قریب ہو، مگر انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو جسم قریب نہیں ہوتا مگر دل اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ حضرت حذیفہ مرعشی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے ہی انہوں نے پڑھا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ وہ ہوگا جو جنت میں اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو جہنم میں۔ یہ آیت پڑھ کر اتنا روئے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم کے طبقے میں ڈالا جائے، مجھے اس گروہ میں شامل کیا جائے کہ جس کو جہنم میں جانا ہے۔ تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ایک بندے نے کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ اتنا کام کرتے دین کا، سوال کیا جب آپ کو اپنے بارے میں یقین نہیں ہے، جب آپ کو اپنے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں جنت میں کہ جہنم میں، تو آپ اتنے سارے لوگوں کو بیعت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنے لوگوں کو بیعت کیسے کرتے، اپنا ٹھکانا نہیں تو دوسروں کو بیعت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حذیفہ مرعشی نے سنا، اتنا دل پہ اثر ہوا، وہیں فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اس کے بعد پھر ہوش آیا، پھر اس بندے خدا نے کہا حضرت میرا سوال ہے، جب آپ اتنا روتے ہیں اور آپ کو اپنا ٹھکانا معلوم نہیں تو آپ پھر بیعت کیوں کرتے ہیں؟ پھر بے ہوش ہوئے، بے ہوشی کے بعد روتے ہوئے جب کھڑے ہوئے تو غیب سے آواز آئی انک فی الجنہ، یا حذیفہ، اے حذیفہ تم اس فریق میں شامل ہو جو کہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا، جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے انسان اللہ سے ڈرتا ہے، بشارت جنت میں ملتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا پتہ نہیں اب زندگی کتنی ہے، حج کے واسطے گئے، روضہ پاک پہ پہنچے، وہاں کہا السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، جواب ملا وعلیکم السلام انک معی فی الجنہ، اے حذیفہ تجھے سلامتی بھی ہو اور تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ اس محبت کا صلہ اللہ نے کیا عطا فرمایا، دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دے دی۔ مگر یہ وہ محبت ہے جو محبت کے گناہوں سے خالی ہو۔ پروردگار ہمیں محبتوں کا سچا طلبگار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ان انسانوں میں شامل فرمائے جن انسانوں نے اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، اور ان جناتوں میں بھی اللہ تعالیٰ وہ صفت ہمیں عطا فرمائے جن جناتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا آنسو بہایا کہ صحابی رسول بھی دھار دھار کر رونے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی اپنی محبت عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ اپنے دل کو ٹٹولیں، ہمارا دل خالی ہے یا اللہ کی محبت کا قطرہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس دل میں اگر آپ کی محبت کا قطرہ بھی نہ ہو تو ہم کس منہ سے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا آپ سے رابطہ ہے؟ کہ اللہ ہمارے خالی دلوں کو اپنی محبتوں سے بھر دیجئے۔ اللہ ہمیں وہ آنسو عطا فرما کہ ابلیس کے پرپوتے نے بھی جب اپنے گناہوں سے توبہ کیا تو ایسا رویا کہ صحابی بھی رونے پر مجبور ہو گئے۔ میرے مولا ہمیں بھی وہ آنسو عطا فرما، اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما جن گناہوں کا تذکرہ ابھی ہوا ہے۔ اے اللہ ہم جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، جس حصے میں رہیں، پروردگار ہم دیر سے بیٹھے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، پروردگار ہم دور دور سے یہاں پہ آئے ہیں، اللہ دور سے آنے والے مسافر کا ہر کوئی خیال کر لیتا ہے، اللہ آج خیال فرما دیجئے کہ اللہ آج کس جگہ پر آپ سے دور دور کے مسافر آئے ہوئے ہیں، وہاں بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کہاں سے آیا ہے، کس طلب کو لے کر آیا ہے، پروردگار حذیفہ مرشی سے تو کسی نے کہا تھا تم بیعت کیوں کرتے ہو جب تجھے اپنا ٹھکانا نہیں ہے؟ پروردگار آپ نے جنت کی بشارت دے دی تھی، اے اللہ آج ہم سب کو اپنی محبت کی بشارت دے دیجئے، اپنی رضا کی بشارت دے دیجئے، اے اللہ اپنی خوشی کی بشارت دے دیجئے پروردگار، اور گناہوں سے ہم سب کو بچا دیجئے۔ توجہ پورے دھیان کے ساتھ ذکر کریں، اللہ اللہ اپنے دل سے کریں، پوری توجہ لگا دیں، پورا دھیان لگا دیں۔ ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، پتہ نہیں آج کس مسافر کی آمد پر، کس آنے والے کی آمد پر اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ جب ذکر کرنے والے اللہ کے بندے بیٹھتے ہیں، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، میرے بندے میری بندیوں کا دل اس وقت کیا ہے؟ اگر اس وقت بھی ہمارا دل غافل ہوا، پروردگار کو افسوس ہوتا ہے، میری بندیاں جب دینے کا وقت تھا اسی وقت تم نے اپنا دل بند کر دیا، میرے بندیاں جب دلوں کو بھرنے کا وقت تھا اسی وقت تمہارا خیال کہاں چلا گیا، میرے بندے جب تیرے دل کے پیالے میں رکھنا تھا تم نے دل کے پیالے کو پلٹ دیا، مجھ پر حسرت ہے میں کیسے تجھے دے دوں۔ اللہ اکبر۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی راہ رو ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو کرم کرنا چاہتا ہوں مگر کوئی دل سے مانگنا تو چاہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو ہی نہیں۔ اللہ آج ہمیں محبت کا راستہ دکھلا دیجئے۔ جتنے بندے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، مولا تمام بندوں کی لاج رکھ کر اللہ آج ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ یاد کریں، زندگی میں ایک نہیں کتنی دفعہ ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہوگا، اگر ہمیں اسی بڑائی پر پکڑ ہو گئی، دنیا میں تو ہم خوبصورت لباس پہن کر چلتے ہیں، کیسے چمکدار زیور پہن کے نکلتی ہیں، کیسے عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر ہم باہر نکلتے ہیں۔ پروردگار نے محشر کے میدان میں اگر ہمیں چیونٹی بنا دیا، کیڑا بنا دیا، ہمارے استاد ہمارے آگے آگے چلتے ہوں گے، ہم چیونٹی کی شکل میں کھسکتے ہوں گے، ہمارے ماں باپ ہمارے دائیں بائیں چلتے ہوں گے اور ہم کیڑے کی طرح وہاں سے سڑ رہے ہوں گے۔ رب کریم وہاں باپ بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں اٹھا سکتا، رب کریم ماں بھی ہاتھ پکڑ کے نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ چلو گود میں لے کر ہم اسے لے چلتے ہیں، کوئی لے کر نہیں چل سکتا۔ اے اللہ ہمیں کبر سے عجب سے بچا لیجئے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ مولا محشر کا دن تو ایسا ہی دن ہوگا جبکہ باپ کو بیٹا یاد نہ ہوگا، شوہر کو بیوی یاد نہ ہوگی، ماں کو بیٹی یاد نہ ہوگی۔ مولا یہاں تو کم سے کم اپنی یاد کے چند گھڑیاں عطا فرما۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا۔ رب کریم آج بھی اس دور میں ایسے لوگ ہیں, ابھی خبر ملی ایک شخص کا 130 سال میں انتقال ہوا, بیٹے کو بلایا, سر پہ ہاتھ رکھا, 3 دفعہ اس نے کہا اللہ 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 اشہد اللہ الہ الا اللہ, اتنا پڑھا اور اس کی روح نکل گئی. رب کریم وہ کتنا سعادت مند بوڑھا ہے, رب کریم ہمیں بھی وہ سعادت مند موقع نصیب فرما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب كريم ہم گنہگار خطا کار, رب کریم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے, اے اللہ بڑائی مبتلا رہنے والے, رب کریم آپ کے دربار میں حاضر ہیں, اے اللہ ہم اپنے آپ کو جتنا اندر سے بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اتنا متقی سمجھتے ہیں. مولا کریم آپ فرماتے ہیں سر اٹھا کے چلنا ہو چل لو, بڑا بن کے بننا ہو بڑے بن جاؤ, ہم تو تجھے یہاں چیٹی اور کیڑی بنا کے گزار سکیں. اے اللہ ایسے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ایسی قضا سے حفاظت فرما, رب کریم ہمیں چھوٹا بنا دے. اللہ مجل فی عینی صغیرہ, اے اللہ ہمیں اپنے آپ سے چھوٹا بنا دے, اے اللہ چھوٹا بنا عطا فرما دے, رب کریم ستاروں سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہمیں طلب عطا فرما, عطا فرما, محبت عطا فرما, غفلت سے ہماری حفاظت فرما, غیبت سے ہماری حفاظت فرما, کینہ سے ہماری حفاظت فرما, غصہ سے ہماری حفاظت فرما, اے رب کریم غرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. جتنے آپ کے بندے یہاں پر آئے ہیں, اللہ باز دور دور کے مسافر آئے ہوئے ہیں, یہ اللہ پیارے آقا نے فرمایا مسافر کے لیے اللہ فرماتے ہیں مسافر کے ہاتھ کو رد نہیں کرتا. اکثر ہی مسافر کسی کے در پہ جاتا ہے اور بھیک مانگتا ہے, میں بہت دور کا مسافر ہوں, تو بخیل سے بخیل کے مسافر کا خیال کرتا ہے, اسے دے ہی دیتا ہے. اے رب کریم آپ نے فرمایا میں مسافر کی دعا قبول کرتا ہوں, آپ نے یہ نہیں کہا مسافر کیسا ہوگا, مسافر نیک ہوگا مستقبل ہوگا سب قبول کروں گا, آپ نے ایسا نہیں فرمایا, آپ نے تو کہا جیسا بھی مسافر ہوگا چاہے فاسق و فاجر کیوں نہ ہو ہم اس کی دعا قبول کریں گے. اے اللہ آج ان مسافروں کے سچے چبیل میں مولا ہم سب کی دعا کو قبول فرما لیجیے. مولا بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں, جیسا آج کے اس مجلس میں بہت دور سے آپ کے بندے آئے ہوئے ہیں, رب کریم نام تو نہیں لے سکتے ہیں, اے بہت پروردگار اے اللہ ان کے سچے میں ہم غریبوں پر رحم کھا جائیے, اے اللہ غریبوں پر رحم کھا جائیے, اے اللہ ہم گنہگاروں پر رحم کھا جائیے, آج کو آپ قبول فرما لیجیے. اللہ اپنے اس قول کی لاش رکھ لیجیے, اپنے اس وعدہ کی لاش رکھ لیجیے, اے اللہ ہمارے دلوں کو محبتوں کی بھیک سے بھر دیجیے, اے اللہ گناہوں سے بچا دیجیے, ہماری اولاد کو بچا دیجیے, ہمارے طلبا کو بچا دیجیے, دور صحباب کو بچا دیجیے, جہاں رہیں جس حال میں رہیں آپ کی یاد میں رہیں. اور اللہ جب آخر وقت آئے, اے اللہ آخر وقت آئے تو دنیا میں تو ہمیشہ کم سے کم ظاہر میں تو آپ کے نیک بندوں کا لباس پہن لیا ہے, نیک بندوں کی شکل صورت بنا دی ہے, اے اللہ نیکوں کے ساتھ حشر فرمائیے گا, نیکوں کے ساتھ حشر فرمائیے گا. اے اللہ وقت پر اپنا کلمہ نصیب فرمائیے گا. جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, جتنی خواتین یہاں پر آئی ہیں, اے اللہ ان کے دل کی جو مراد ہے تمام کو پورا فرما, جو بنا اولاد ہونے اولاد نصیب فرما, کاروبار کے پریشانی کو دور فرما, برکت نصیب فرما, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سفید ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.